بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مؤمن سے پڑھا گیا ہے. سورة مؤمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت دہرایا گیا ہے اور اس واقعے کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں قرآن پاک میں مختلف انداز سے. اور فرعون کی طرف سے جو مخالفت ہوتی تھی اور فرعونیوں کی طرف سے یعنی فرعون کے ماننے والے اس کے جو فالوور تھے اس کا بھی بہت تفصیل سے بیان ہے کہ وہ کس انداز میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی مخالفت کرتے تھے. فرعون نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو, یعنی رکاوٹ مت بنو, میں اس کو مارنا چاہتا ہوں. اور کوشش بھی بہت کی لیکن موسیٰ علیہ السلام, پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہوتا ہے کہ یہ تم کو کچھ نہیں کر سکتے, تکلیف پہنچائیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکتے, ہم بچا لیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی پوری قوم کو اس نے تنگ کیا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو بہت پیچھا اس نے اٹھایا لیکن حضرت موسیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. اس پر وہ یوں کہتا ہے اپنے قوم سے کہ مجھے چھوڑو, موسیٰ کو قتل کرنے دو اور دیکھتا ہوں کہ وہ موسیٰ اپنے رب کو کیسے بلاتا ہے, اپنے رب کا اس کو اپنے رب کی مدد دینے دو, میں اس سے لڑتا ہوں, پھر دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے. باطل جو ہوتا ہے اتنا کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں غلطی پہ نہیں ہوں اس لیے میں اتنی جرات کر رہا ہوں, یہ انداز دینا چاہتے ہیں. چنانچہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے جس بات کا اندیشہ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ تمہارا مذہب خراب کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری زمین میں فساد اور دنگا کرے گا, ساری زمین میں دہشت پھیلائے گا, اور کچھ نہیں کرے گا. کس کے بارے میں بول رہا فرعون؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں بول رہا ہے. اور مجھے مارنے دو. موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوتا ہوں, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, اللہ پاک میری حفاظت کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ, ان کو کوئی اجازت نہیں تھی, بنی اسرائیل ایسے طاقت میں نہیں تھے کہ وہ لڑتے فرعون سے اور فرعونیوں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے کہ تم صبر کرو اور وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ, اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, یعنی عبادت کے لیے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی فرعون کی طرف سے, اور وہاں دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا. اللہ کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر مقابلے کی طاقت ہو تو مقابلے کی اجازت دیتے ہیں, اگر مقابلے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے کام میں لگا رہے بندہ اور صبر کرے, پھر دشمن سے اللہ خود نمٹتا ہے اور ایسے انداز سے ہلاک کیا جاتا ہے دشمن کو کہ اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے ایسے پیٹا گیا, اور ساری دنیا کے لیے عبرت ہوتی ہے. مگر کرنا یہ پڑتا ہے کہ جو مومن گروہ ہے, جو مومن طبقہ ہے, وہ اللہ کو راضی رکھے, وہ گناہوں میں نہ جائے, وہ بے وصولیاں نہ کرے, وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے, صبر کرتا رہے, پھر اللہ کی طرف سے غیبی انتظام کو دیکھ لے. ایک آدمی جو مسلمان تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, فرعون کی قوم میں سے بھی مسلمان ہوا تھا, اس نے بہت سمجھایا, اس کا بیان بہت تفصیل سے ہے اس میں. بھئی اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب تو نہیں ہے, تو اس کو مارنے کی کیا بات ہے؟ جبکہ وہ بات جو کہہ رہا ہے وہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہے, اس کے پاس دلیل بھی ہے, معجزہ بھی وہ اللہ کی طرف سے دکھاتا ہے. اگر فرض کر لو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا تو جھوٹ کا وبال اس کو ہونے والا ہے, اور اگر وہ سچا ہوگا اور ہم اس کی مخالفت کریں تو اس کا انجام کس کو بھگتنا پڑے گا؟ ایک آدمی نے جھوٹ بولا, جھوٹ بول کے تیری عبادت نہیں کر رہا, فرعون سے اس نے سمجھایا فرعون کو, تو اس کا ہی نقصان ہوگا اور کیا ہے. لیکن اگر وہ سچ بول رہا ہوگا اور سارے مل کے اس کی مخالفت کریں تو اس سچ کی مخالفت کا وبال تو پوری قوم کو آئے گا. اتنے معقول انداز میں اس نے سمجھایا. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اے میری قوم, یعنی فرعون کی قوم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے, آج تمہارے لیے بادشاہت ہے, تم پاور میں ہو اور زمین میں تم غالب ہو, لیکن اگر اللہ کا عذاب آیا تو بھی تم غالب رہو گے, یہ سمجھتے ہو؟ کون مدد کرے گا جب ہماری؟ فرعون نے کہا کہ نہیں, میں جو سمجھ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبیل الرشاد, اور جو راستہ میں بتا رہا ہوں وہی ہدایت کا ہے, وہ جو ایمان لانے والا بندہ تھا اس نے کہا کہ جس طرح دوسرے احزاب اور جماعتوں اور قوموں کے اوپر عذاب آیا اللہ کا، میں ویسے ہی عذاب کا تمہارے بارے میں اندیشہ کر رہا ہوں، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود اور دوسرے ان کے بعد جو قومیں آئی ہیں ان کا جو حشر ہوا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے پیغمبر تھے نا، اس فرعون سے پہلے نہیں، مطلب اس کئی فرعینہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور تھا، پھر وہ بھی مصر کے بادشاہی تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یوسف بھی سمجھاتے رہے تھے، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، اس وقت سے تم شک میں ہی ہو، ان پر بھی سب ایمان لے کے نہیں آئے تھے، مگر ایمان میں جبر نہیں کیا جا رہا تھا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام ویسے ہونے کے باوجود جبرن کسی کو وہ نہیں کرتے تھے، اسلام قبول کرنے نہیں کرنے میں جبر نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو فالو کرنے میں جبر کیا جاتا ہے، یہ اصول ذہن میں رکھو۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ بھائی لائق رہا پھر دین میں زبردستی نہیں ہے، جس کو دین پہ چلنا ہے چلے، جس کو نہیں چلنا ہے نہیں چلے، وہ تو ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اس وجہ سے یہ قاعدہ ہے۔ اگر مسلمان کے پاس پاور ہو تو جو مسلمان ہے اس کو دین پر جبرن چلایا جائے گا، نماز نہیں پڑھنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا، تو جیل میں ڈالنا جبر نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنے والے کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات نہیں دینے والوں سے باضابطہ قتال کیا، زکات کا انکار جن لوگوں نے کر دیا تھا ان کی طرف ایسے ہی لشکر بھیجا جیسے کفار سے لڑائی میں لشکر بھیج رہے تھے، اور لڑائی ہوئی، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کی طرف ایسے ہی لشکر بھیجا جیسے کافروں کی طرف لشکر بھیجا تھا، بلکہ اس کی طرف سب سے پہلے بھیجا۔ حضرت صدیق اکبر جیسے ہی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے لشکر جو بھیجا، سوائے اس لشکر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر چکے تھے اور وہ لوگ تھوڑے فاصلے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ان کو تو یہی فرمایا تھا کہ بھائی انفردو، ان کو جیسے بھیجا گیا ہے ویسے چلے جائیں وہ۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے بھیجا تھا صدیق اکبر نے، وہ مسلمۃ القذاب کی طرف بھیجا تھا، جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اسلام میں۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے، اسلام لانے میں تو اختیار ہے کہ کوئی لائے کوئی نہ لائے، آخرت میں بھگتے گا وہ، چونکہ امتحان کے لیے یہ دنیا ہے تو نہیں لانے کا موقع ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ کہے کہ میں ہم چاہے تو نماز پڑھیں گے، چاہے تو نہیں، چاہے روزہ رکھیں گے چاہے نہیں، مسئلہ جیسا چاہے بنا لیں گے، اجتہاد جیسا چاہے کر لیں گے، عمل جیسا چاہے کر لیں گے، وہ تو کوئی سر پہ ڈنڈا نہیں ہے، اس وجہ سے چل رہی ہے۔ جو دو آدمی بیٹھتے ہیں ان میں دو میں سے ایک مجتہد ہوتا ہے، دوسرا مفتی ہوتا ہے، کوئی ہے نہیں ان کی تنبیہ کرنے والا۔ انتظامی صلاحیت والا لیڈر اگر کوئی ہوگا اور مسلمانوں پر حکمرانی کرے گا، وہ نہیں چلنے دے گا امت کو ایسا، وہ تو بس وہ ٹھیک کر دیں گے بالکل اسی وقت۔ چنانچہ امام مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ ایسے ہی کریں گے، پھر ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے تو پھر اسلام میں بھی اختیار باقی نہیں رکھیں گے، کہ چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے نہ ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ایک مرتبہ اسلام چلے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں، قیامت کے قریب آنے والے ہیں وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ فرما دیں گے کہ اب تک جو دین کو قبول کر لیتا تھا اس پر سختی کرنا تھا، اب جو دین کو قبول نہیں کرے گا اس پر بھی سختی کرنا ہے، یہ ان کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، یہ شریعت کا ہی حکم ہے جو اس وقت تک کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کے چینج ہونے والا ہے، نہیں، وہاں جا کے چینج نہیں ہوگا، وہ ہمارے یعنی اسلام میں جو حکم ہے اس کی لمٹ مقرر ہے کہ جزیے کی یا اسلام قبول کرنے کی جو لمٹ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے وہ کہیں گے کہ اما السیف و اما الاسلام، یا مسلمان ہونا ہوگا یا لڑنے کے لیے آ جاؤ، اور جتنے عیسائی ہیں سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس سے تھوڑے دن پہلے وہ ہندوستان پورا مسلمان ہو چکا ہوگا، یہ بھی حدیث میں ہے، پورا ہند جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، اور ہند کی دولت جو ہے نا وہ بیت المقدس پہ لگائی جائے گی، اور ہندوستان کے لیڈروں کو باضابطہ قید کر کے لایا جائے گا امام مہدی کے سامنے۔ تو وہ حدیث شریف میں اس کی بھی تفصیل ہے کہ ہند بھی فتح ہوگا، تو وہ جو دوسری قومیں ہیں ان لوگوں کا تو بہت آسانی سے علاج ہو جائے گا، وہ ان کو زیادہ لمبا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ سب سے آخر تک معاملہ ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ سارے لے آئیں گے، اور جو یہودیوں میں سے بھی کچھ ایمان لے آئیں گے، ہر زمانے میں یہودی بھی تھوڑے بہت ایمان لاتے رہتے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی بہت سے لے کر آئے ہیں، جو لائیں گے ان کو تو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کہ بھئی یہ چونکہ مسلمان ہے اس لیے میں ان کو چاہتا ہوں, وہ یہودی ہے ان کو نہیں چاہتا ہوں. جو مسلمان میں سے جو برا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک پھر وہ بھی برا ہو جاتا ہے. یہود و نصارہ میں سے کوئی اچھا ہو جائے تو اللہ کے نزدیک وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. اچھا ہونے کی پہلی شرط اسلام کو قبول کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اسلام کو قبول کرنے کی صورت میں ہی کوئی اہل کتاب اچھا ہوتا ہے. یہ بھی ایک اصول ہے, ذہن میں رکھ لو. وہ جو اہل کتاب کی تعریف ہے قرآن پاک, بعض جگہوں پر اہل کتاب کی بہت تعریف ہے قرآن پاک میں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی اچھے ہوتے ہیں, وہ بھی قابل تعریف ہیں. مفسرین نے اس جگہ پر یہ لکھا ہے کہ جن کی تعریف کی گئی وہ وہی ہیں جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا, قبول کر لیا, کیونکہ صحیح مذہب کو فالو کرنے کی علامت ہے. کیونکہ اہل کتاب میں سے جو اپنے ہی مذہب کو صحیح فالو کرے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے, کیونکہ اس کے مذہب کی شرائط میں سے ہے کہ جب اسلام آ جائے تو تم اسلام کو قبول کر لینا. اب اگر کوئی اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو وہ اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے اچھا نہیں رہتا پھر وہ. تو یہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہوئی ہے. فرعون نے مختلف طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی اور اپنی قوم میں اپنی شان باقی رکھنے کی کوشش کی. اس میں سے اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اے حامان, تو میرے واسطے ایک ایسا کیا کہتے ہیں اس کو ٹاور بنا کہ میں آسمانوں میں جا کے موسیٰ کے خدا سے مل کے آنا چاہتا ہوں, بلکہ ہو سکا تو اس سے لڑ کے آنا چاہتا ہوں. لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ, میں موسیٰ کے ذرا میں موسیٰ کے الہ کو دیکھ کے تو آؤں کہ وہ آخر کس جس خدا کی وہ دعوت دیتا ہے وہ کون ہے کیسا ہے. ظاہر ہے کہ کوشش بھی کی ہوگی. تو دنیاوی اعتبار سے پہلے بھی قومیں کافی ترقی کی ہیں, کیا کیا انہوں نے کیا ہے معلوم نہیں چلا بعد والوں کو, تاریخ میں محفوظ نہیں رہی وہ چیز. اب ورنہ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے وہ بھی ایسے عجیب و غریب قسم کے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ بھی ایسے عجیب و غریب قسم کے, اور سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی ایسے عجیب و غریب قسم کا. ذوالقرنین کے واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اسباب کے لین سے ہر چیز ہم نے ان کو دی تھی. یہی وجہ ہے کہ مشرق میں آخر تک انہوں نے سفر کیا, مغرب میں آخر تک انہوں نے سفر کیا, پورے مشرق کے کونے تک گئے, پورے مغرب کے کونے تک گئے, پھر اس کے بعد وہ بین السدین کے پاس گئے. وہ بین السدین شمال میں یا جنوب میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے, جہاں پہ یاجوج ماجوج ملے. یاجوج ماجوج تو نہیں ملے, یاجوج ماجوج وہ دونوں پہاڑوں کے دوسری طرف تھے, ادھر دوسرے لوگ رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ آتے ہیں تنگ کر کے جاتے ہیں, تو پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان میں سد بنا دی, سد سکندری جس کو کہتے ہیں, وہ انہوں نے قائم کر دی. اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے ابھی تک کسی تحقیق کے اندر کہ وہ کہاں ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ وہ ہے, اور جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں وہ جو دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ ٹوٹنے والی ہے, وہ بھی قرآن پاک میں ہے, اور حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. قرآن پاک میں تو اتنا یہ ہے کہ وہ جو دیوار انہوں نے بنائی وہ چونکہ خالص پیتل اور لوہے کی بنائی ہے, انہوں نے دو پہاڑوں کو بند کر دیا ہے پیتل اور لوہے کی دیوار سے. تو یہ فرمایا کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا جب یہ ٹوٹے گی, ورنہ اس سے پہلے کسی کے بس میں نہیں ہے اس کو توڑنا. کتنی بڑی بنائی, کتنی موٹی بنائی, اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ تو قیامت کے قریب وہ اس میں سوراخ ہو جائے گا, پھر اس میں سے وہ لوگ نکل کر آئیں گے, اور یہ نکلیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور یہ ہوگا دجال کے ختم ہو جانے کے بعد. دجال قتل ہو چکا ہوگا, اس کے بعد میں یہ یاجوج ماجوج آئیں گے. 17ویں پارے میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. وہ ایسے ہیں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بھی فرما دیں گے کہ ان سے مقابلے کی طاقت میں نے کسی میں نہیں رکھی, لہذا آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ. تو عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں گے, ان سے مقابلہ نہیں ہوگا. دجال اور دجالیوں سے تو مقابلہ ہوگا اور بہت خون بہے گا, مسلمانوں کا بھی بے حساب خون بہے گا اور دوسروں کا بھی بے حساب خون بہے گا. آخر وقت میں دوسروں کا اتنا زیادہ بہے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, یہ بھی حدیث کے اندر ہے. پھر اس کے بعد میں دجال تو مغلوب ہو جائے گا, اسلام بھی نافذ ہو جائے گا, لیکن جب یاجوج ماجوج جائیں گے ان کے ساتھ کچھ ایسا پاور ہوگا کہ اس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. ظاہری اسباب کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ فرما دیں گے کہ آپ ان سے مسلمانوں کو لے کے لڑو مت, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, ان کا بہت جلد انتظام میں کرنے والا ہوں, آپ پہاڑوں میں چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں جائیں گے, مسلمانوں پہ بہت تنگ وقت آئے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو پیغمبر ہیں, مستجاب الدعوات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری ختم نہیں ہوں گی. پیغمبر ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کینسل نہیں ہوتا. ایسے پیغمبر ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو اتاریں گے تو ان کو پیغمبری کے عہدے سے معزول کر کے اتاریں گے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. رہیں گے وہ اللہ کے پیغمبر, اپنی پیغمبری چلائیں گے نہیں, یعنی نیا کوئی حکم نہیں دیں گے، نئی شریعت نہیں بتائیں گے، بلکہ قرآن پر ہی عمل کریں گے خود بھی اور قرآن پر ہی عمل کرائیں گے، حدیث پر ہی عمل کریں گے خود بھی اور حدیث پر ہی عمل کرائیں گے. تو پھر مسلمانوں کو لے کے جب پہاڑ میں جائیں گے، وہاں ایک عرصہ گزرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دعا کریں گے کہ اللہ آپ ان کا کچھ انتظام فرما دیجئے، تو پھر یاجوج ماجوج کے گردن میں یا ان کے بغل میں ایک پھنسی نکلے گی اور وہ سب کو نکلے گی اور سارے ایک ساتھ مریں گے وہ. اور اتنا یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے مرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر انسانوں کا جینا مشکل ہو جائے گا ان کی بدبو سے اور اس سے پھیلنے والے جراثیم اور وائرس سے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی سمندر سے بہت خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے پانی میں پھینکیں گے، اور بارش بہت زیادہ ہوگی، اس بارش کے ذریعے سے پھر ان کی ساری لاشیں جو ہے نا وہ دھل جائیں گی اور سمندر کے اندر چلی جائیں گی وہ، اور زمین پاک ہو جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ میں نے زمین کو پاک کر دیا ہے، تم ایمان والوں کو لے کے پہاڑوں سے باہر نکل آؤ. تب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کے پہاڑوں سے باہر نکلیں گے، یاجوج ماجوج پورے ایک ساتھ ختم ہوں گے، لیکن جتنے بھی دن وہ رہیں گے ان کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے. کیا پاور ان کے پاس ہوگا، کیا طاقت ہوگی، کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا. کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں ابھی بھی دنیا کے اندر خفیہ ہیں، خفیہ جگہوں پر ہیں، کہ ان طاقتوں کو اگر کنٹرول میں کر لیا جائے تو اتنا پاور حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کی کو اس کے مقابلے میں رکھ نہیں سکتے آپ. اس قسم کی طاقت کے وہ لوگ مالک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کے قابو میں وہ چیز دے گا. تو وہ یہاں تک کریں گے کہ زمین والوں پہ پورا قبضہ کر کے بولیں گے کہ اب آسمان والے پہ بھی چلو کنٹرول کرتے ہیں، تو تیر پھینکیں گے آسمان کی طرف. اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے جو تیر آئیں گے اس میں خون لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، اور حالانکہ آسمان والوں کو مارا نہیں گیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا ان سے وہ ہوتا نا، ذرا سا جیسے مذاق کرنا ہوتا ہے، کھیلنا ہوتا ہے، وہ کہیں گے اچھا خوش تو ہو جانے دو ان کو، ذرا یہاں سے خون لگا کے بھیج دو، وہاں پہ کس چیز کی تھوڑی کمی ہے. بولے ہو ہم نے قابو پا لیا، قابو پا لیا، ایسی بڑی بڑی باتیں وہ کریں گے، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تعاون کے ذریعے سے ساروں کو ایک ساتھ ختم فرما دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد میں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسلام ہی اسلام رہے گا پوری دنیا کے اندر. تو یہ فرعون، تو میں اس پر یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، سد سکندری کے موقع پر جو اسباب تھے وہ کیسے کیسے تھے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو وسائل تھے انسانوں کے پاس، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی وہاں پہ. ابھی تک جو ہے جنات اور شیاطین قابو میں کسی کے ایسے نہیں ہیں، ابھی تک جو ہے پرندوں سے کام لینے کا کوئی نظام قابو میں نہیں ہے، جبکہ سلیمان علیہ السلام پرندوں سے کام لیتے تھے، پرندوں سے ڈاک بھیجنے کا نظام بھی چلتا تھا، پہلے کبھی کبوتر بھیجا جاتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کبوتر کی بھی کوئی قید نہیں تھی، وہ تو کسی بھی پرندے کو لگا دیتے تھے، زیادہ تر ہدہد سے یہ کام لیتے تھے. اور ہدہد قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سفر میں ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی زمین میں جہاں بھی ہے دیکھتا ہے. تو حضرت سلیمان کو جس جگہ اپنا لشکر اتارنا ہوتا تھا، اپنی فوج اتارنی ہوتی تھی، اپنے آپ کو ٹھہرانا ہوتا تھا، تو ہدہد سے پوچھتے تھے، ہدہد سے کہتے کہ بھئی تو جا کے پہلے جگہ متعین کر دے کہ کہاں اترنا ہے، وہاں جا کے پانی نکال لیتے تھے تاکہ جتنے دن بھی وہاں ٹھہرنا کرنا ان کو پڑے تو پانی کی کوئی دشواری نہ ہو. تو پرندوں کے اوپر قابو تھا، ان کی بولیاں سمجھی جاتی تھیں، ان سے باتیں کی جاتی تھیں، چیونٹیوں سے بات ہوتی تھی، چیونٹیوں کی بات اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. جنات قابو میں، پرندے قابو میں، جانور قابو میں، اور خشکی قابو میں، اور تری بھی قابو میں، سارے جنات کو پانی میں غوطہ لگانے کے لیے اور اندر سے چیزیں نکالنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگایا ہوا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑوں سے بات ہو رہی، پرندے جو ہے نا آ کے تسبیح میں شامل ہو رہے ہیں، لوہا ہاتھ میں ان کے موم بنا ہوا ہے. اور ایک چیز کا اور ذکر ہے قرآن پاک میں، بس سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے، فرمایا کہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے سلیمان کے لیے قطر کا چشمہ بھی جاری کیا ہوا تھا. اب یہ قطر سے کیا مراد ہے، مفسرین بہت سی باتیں کہتے ہیں لیکن کوئی واضح بات سمجھ میں نہیں آتی، اس سے کیا کام لیتے تھے وہ بھی نہیں معلوم ہے. بقیہ ایک بات یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کہ ہم نے سلیمان کو قطر کا چشمہ بھی دیا تھا. اب وہ قطر کے چشمے سے مراد یہ پٹرول تھا کیا تھا، واللہ عالم، اور کس طریقے سے وہ چیزیں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھیں. تو پہلے بہت کچھ ہوا ہے، بقیہ کیا کیا ہوا وہ نہیں معلوم ہے. فرعون نے بھی یہی کہا کہ تم ایک ایسا ٹاور بناؤ کہ میں آسمان تک چلا جائے وہ، اور میں وہاں جا کے موسیٰ کے خدا سے دیکھ کے مل کے آنا چاہ رہا ہوں. اب یہاں اس کا تو ذکر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ پھر اس نے بنوایا کہ نہیں بنوایا، پھر کیا ہوا، یہ ہے کہ اس نے کوشش ضرور کی اس کی. وہ جو ایمان والا تھا وہ مسلسل سمجھایا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں. اس نے کہا کہ اپنے قوم سے کہ میں تم کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں, تم میری بات مانو. یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ استعمال کے لیے, برتنے کے لیے تھوڑے دن کی ہے, اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ رہنے والی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایمان اس کے پاس ہو تو وہ جنت میں بھی داخل ہوں گے, اور ان کو جو رزق دیا جائے گا اس سے اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب. یہ بھی کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. اللہ ائمت الہدا بناتے ہیں اور ائمت الضلالت بناتے ہیں. دنیا کے اندر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ساری قوم کو, ساری انسانیت کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے. جہنم کی طرف چلنا ہوگا, ان کے پیچھے چلنے والوں کو جہنم کی طرف جا رہے ہیں, ان کا سفر جہنم کی طرف ہے. اور جو ہدایت کے امام ہوں گے وہ جنت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں. ہر زمانے میں پیچھے بھی ہوا ہے اور اس زمانے میں بھی ہے اور آگے بھی ہوگا. یہ تو اپنی اپنی بات ہے فہم کی کہ آدمی کس کی بات کو سچ سمجھتا ہے اور کس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. ائمت الضلالت بھی موجود ہوں گے, ائمت ضلال, اور ائمت الہدا ہدایت کے جو امام ہوتے ہیں وہ بھی رہیں گے. چنانچہ فرعون کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے اس کو گمراہی کا امام بنایا. وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار, آگ کی طرف بلانے والے امام ہم نے ان کو بنایا. ویوم القیامۃ لا ینصرون, اور قیامت کے دن کوئی مدد ان کی جانے والی نہیں ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا فستذکرون ما اقول لکم, جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ تم یاد کرو گے بعد میں. اب اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں مانتے ہو تو تم یاد کرو گے مجھے بعد میں. اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں, اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کے بعد میں اس کی حفاظت فرمائی ان چالوں سے جو فرعونیوں نے اس کے ساتھ میں چلی تھی, اور جو فرعون اور فرعون کی آل اور قوم تھی ان کو سخت عذاب نے, بہت برے عذاب نے گھیر لیا. برے عذاب نے گھیرا اس طریقے سے کہ پانی میں ڈبو کے سب کو مار دیا گیا, لیکن پانی میں ڈبو کے مار کے ختم نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے قرآن پاک میں جس کی طرف مسلمان کا ذہن نہیں جاتا. وہ جو پچھلی قومیں مری ہیں اللہ کے عذاب سے, اور فرعون کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے, ان کا مرنا ختم کرنا نہیں ہوتا, ان کا مرنا اس دنیا سے ختم کر کے پکڑنا ہوتا ہے. یعنی یہاں دنیا سے تو ان کو ختم کر دیا گیا, لیکن برزخ میں وہاں ان کے ساتھ سلسلہ عذاب کا, سزا کا چل رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس کو بیان فرمایا یہاں پر کہ فرعون کو جو ہم نے پکڑا ہے تو پھر ہم روزانہ صبح اور شام ان کے اوپر آگ پیش کرتے ہیں, آگ کی سزا ان کو دی جاتی ہے. دن میں دو مرتبہ ان کے ساتھ آگ کی سزا کا معاملہ ہوتا ہے. یہ آیت جو ہے عذاب قبر کو ثابت کرنے والی ہے. مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو عذاب قبر اور ثواب قبر کو نہیں مانتی. آپ دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ اب آدمی مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کا گوشت بناؤ, اس کی قیمہ بناؤ, اس کی بوٹی بناؤ, کچھ بھی بناؤ, اس کو فیل ہی نہیں ہوتا, تو مرنے کے بعد میں عذاب کہاں ہے, ثواب کہاں ہے؟ وہ تو اٹھنے کے بعد میں ہے. وہ جو مسلمانوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی بول رہے ہیں, وہ مسلمانوں کی کہاں سے ہو جائے گی؟ قرآن کا بھی انکار ہو رہا, حدیث کا بھی ہو رہا. بڑے بڑے گمراہ فرقے پڑے ہوئے ہیں اور منہ سب کے کھلے ہوئے ہیں. منہ بند کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس وقت, اس لیے گمراہیاں بہت عام ہو رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا پانی. تو اس میں ایک جماعت ایسی بھی پائی جاتی ہے جو لوگ قبر کے عذاب کا اور ثواب کا انکار کرتے ہیں. یہ بالکل گمراہی کی بات ہے. جنت اور جہنم اپنی جگہ ہے, مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہاں اعمال کا حساب کتاب ہوگا, وہ سب ہے, لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے پہلے کا جو پیریڈ ہے, جو ٹائم ہے, اس ٹائم میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برے لوگوں کے ساتھ برا سلوک چلتا رہتا ہے. کسی کی موت خراب ہوئی ہے, بری موت مرا ہے, عذاب میں ہوگا. کسی کی موت اچھی ہوئی ہے, وہ ثواب میں ہوگا, وہاں پہ فائدہ اس کو ملتا رہے گا. چنانچہ اس کو ثابت کرنے کے واسطے جو آیتیں ہیں اور حدیثیں تو بے شمار ہیں. آیتیں چار پانچ جگہوں پر آیتیں ہیں, اس میں سے ایک آیت یہاں پر یہ بھی ہے جس میں صاف اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون کو اور فرعونیوں کو صبح اور شام دو مرتبہ آگ کی سزا دی جاتی ہے, اور ویوم تقوم الساعۃ, اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں جاؤ. یہ جو آگے کا جملہ ہے یہ اس کو متعین کر رہا ہے کہ اس پچھلے جملے میں آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے. ورنہ یہ بولیں گے کہ نہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے, تو کوئی یہ بولے گا کہ صبح شام آگ پیش کیے جانے سے مراد جب حساب کتاب ہوگا, جب جہنم میں ان کو ڈالیں گے تو وہ صبح شام آگ کی سزا دی جائے گی. نہیں, یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کا یہ قصہ چل رہا ہے. اور چونکہ اس کیوں اس واسطے کہ یہ بیان ہے اس کے بعد میں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو فرعونیوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم اس سے زیادہ سخت عذاب میں جاؤ. تو اس سے زیادہ سخت عذاب میں جاؤ جب قیامت قائم ہوگی. اب جو صبح شام آگ کا عذاب ہو رہا وہ کہاں ہو رہا ہے؟ وہ قبر میں ہی ہو رہا ہے. تو عذاب قبر حق ہے, ثواب قبر حق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے, اس کو روشن کر دیا جاتا ہے, اس میں جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے, جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں, جنت کی طرف سے خوشبودار ہوائیں اس کے لیے چلنے لگتی ہیں اور نعمتیں آتی رہتی ہیں, اس کو آرام کا موقع اس میں دیا جاتا ہے. تو یہ جنت والے حالات اس کے قبر کے اندر ہوتے ہیں. اور جو آدمی برا ہوتا ہے تو جہنم کی آگ بچھا دی جاتی ہے اور وہاں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو انتہائی بدبودار اور تیز ہوائیں آتی رہتی ہیں اور مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھنے کا, فلاں فلاں چیز کا, فلاں مختلف قسم کے عذاب ہیں. عذاب قبر کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں, وہ پیش آتے رہتے ہیں اور فرشتے گرز لے کے مارتے ہیں, سوائے انسانوں اور جنات کے ساری مخلوق کو اس کی آواز تک سنائی دیتی ہے. بڑی تفصیلات ہیں حدیثوں کے اندر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی, چونکہ فرعون کا قصہ تفصیل سے سنایا تو آخر میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرنا طے کیے ہوئے ہیں, اور جس دن گواہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے کل قیامت میں, اس دن بھی ہم ان کی خاص مدد کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے وعدوں میں سے ہے کہ اگر ایمان والے اپنی ایمانی زندگی پر ہوں اور جب مصائب اور پریشانیاں اور تنگیاں ان کو دنیاوی اعتبار سے آئیں تو وہ ان کو جھیل لیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں, ذمہ داریاں جو ایمان کی ہیں ان کو نبھائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ہم اپنے پیغمبروں کی بھی مدد کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کی بھی کرنے والے ہیں اور دنیا میں بھی کرنے والے ہیں, اور جس دن اشہاد یعنی گواہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں بولنے کے لیے, اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے. یہ جو قرآن پاک میں کہیں حامیم سے سورے شروع ہوتے ہیں, حامیم حامیم حامیم, بہت سے سورتوں کے شروع میں حامیم ہے, کہیں الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں, الف لام میم الف لام میم الف لام میم, کہیں یسبح للہ سبح للہ سے شروع ہوتے ہیں, سبح للہ سبح للہ سبح للہ, بہت سے ایسے. تو حامیمات کہتے ہیں ان کو, مسبحات کہتے ہیں ان کو, الف لام میمات کہتے ہیں ان کو. ان صورتوں کے بھی خاص خاص فضائل ہیں بیان کیا گیا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلے صحیفے اور پچھلی کتابیں تھیں آسمان سے اتری ہوئی ان کے خلاصے ہیں یہ, اصل میں زبور ہے, انجیل ہے, اور صحف ابراہیم ہیں, صحف موسیٰ ہیں, ان کے علاوہ صحف آدم ہیں, صحف ادریس ہیں, صحف شیث ہیں. تو وہ جو آسمان سے صحیفے آئے, کتابچے آئے تھے, ان کتابچوں کے خلاصے یہ ہیں. اسی لیے کوئی آدمی حامیمات پڑھے گا تو گویا اس نے زبور کی تلاوت کی, کوئی آدمی مسبحات پڑھے گا تو گویا اس نے انجیل کی تلاوت کی, یہ حدیثوں کے اندر آتا ہے. تو جو ان کے مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے. زیادہ تر اس میں عبرت کی باتیں, سبق کی باتیں, جنت اور جہنم کی تفصیلات, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے انجام, نہیں ڈرنے کے انجام, ان واقعات کو بیان کیا گیا. مسائل نہیں ہیں اس میں, یعنی ہماری لائن کے جو مسائل ہوتے ہیں نماز روزے غسل زکات روزہ حج وغیرہ کے اور نکاح طلاق وغیرہ کے, وہ مسائل کا بیان اس میں نہیں ہے, عبرت کی باتیں ہیں زیادہ. اور جو عبرت کی باتیں ہیں, نصیحت والی جو چیزیں ہیں نا, وہ مسلمان اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے, مستند ترجمے کے ساتھ, تو اس کی اجازت ہے. ترجمہ اگر کسی کو پڑھنا ہو تو دو چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اس میں, ایک تو ترجمہ پڑھنا اتھینٹک اور مستند, جو غیر اتھینٹک ہوتا ہے اس کا پڑھنا گناہ ہے, اور خالی ترجمہ پڑھنا گناہ ہے اگر عربی اس کے ساتھ میں نہیں ہے. عربی ہے, آپ عربی نہیں پڑھ رہے ہیں فوری وقتی طور پر, خالی ترجمہ پڑھ رہے ہیں, وہ گناہ نہیں ہے, لیکن عربی نہیں ہے, خالی ترجمہ چھاپا ہوا ہے, تو اس کو باضابطہ علماء نے حرام لکھا ہے. خالی ترجمہ اگر کہیں آپ کو نظر آئے تو اس کو فوراً شرط کر کے ختم کر دینا چاہیے. عربی کے بغیر اگر ہے, کس کا ہے نہیں معلوم, کیا ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے نہیں معلوم, کیا تبدیلیاں اس میں کی گئی ہیں نہیں معلوم, بڑی دشمن طاقتیں لگی ہوئی ہیں اسلام کو بدلنے, اسلام کے معنی کو بدلنے, اسلام کی باتوں کو بدلنے کے لیے. بلکہ قرآن پاک بھی چھاپا جا رہا ہے دوسرا, اور ترجموں کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے. ترجمے تو اچھے برے سب کے, قادیانیوں کے کتنے ترجمے چھپے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کے کتنے ترجمے چھپے ہوئے ہیں, بہت ہے ایسے. تو وہ اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے. تو تبدیلی کا موقع ملتا ہے خالی قرآن پاک کا ترجمہ چھاپنے سے, کیونکہ یہ تو نہیں معلوم نا کہ کیا آیت کیا ہے اور جس کا ترجمہ کیا ہے, آپ فوری طور پر ٹیلی کر کے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور ویسے بھی جو خالی ترجمہ پڑھنے والا ہو وہ عربی کے ساتھ میں بھی اس کا کرنا آسان نہیں ہے ٹیلی کر کے دیکھنا, وہ تو جس کو عربی آتی ہے وہی کر کے دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے کیا نہیں کیا ہے. اس لیے یہ بات بالکل متفق علیہ ہے سارے علماء کے فتوے کی کہ خالی ترجمہ قرآن پاک کا نہ رکھنا گھر میں, نہ لینا کسی سے, نہ دینا کسی کو, نہ خریدنا جائز ہے اس کا، نہ پبلش کرنا جائز ہے اس کا، نہ بیچنا اور دکان میں رکھنا جائز ہے اس کا، یہ سب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی بہت آگے کی چیز ہے کہ دین کے بدلنے میں مدد کرنے والا ہے. میرے دوستو، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ دشمن جو ہے نا اسلام کے اوپر کوئی جو اسٹڈی کرتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. باضابطہ ادارے چلاتے ہیں اور اس میں جیسے ہمارے عالم کا کورس ہوتا ہے 8-8 سال کا، 10-10 سال کا، ویسا پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کو ان کی شیپ شکل بدل کے امام بنایا جائے، مسجدوں میں اس کو رکھا جائے، بدلنے کے واسطے رکھا جائے. ایسے بہت سے جو علماء پیدا ہوئے ہیں جو عام مستند علماء سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہانی ہے سمجھ رہے ہیں آپ ان کی؟ عجیب و غریب ان لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے. نو مسلم بن کے آ جاتے ہیں، بڑے عالم بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک بات شروع کر دیتے ہیں. یہ تک سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ بھائی وہ آدمی کون ہے، وہ آدمی کیسا ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے. اب یہ ناصر الدین البانی ہی ہے جو عام طور پر یہ 8 رکعتوں کا مسئلہ، یہ جتنے مسئلے ایسے چل رہے ہیں نا، وہ ان کی طرف سے زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. نو مسلم آدمی وہاں چلے گئے عرب میں، وہاں جا کے انہوں نے ایسی چیزیں شروع کر دی. جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا بدعت ہے اور 8 رکعت پڑھنا ہی اصل ہے، تب اس کو جلا وطن کیا گیا وہاں سے. تب پتا چلا کہ یہ کوئی دوسری چیز ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے اسلام کی خدمت کے لیے نہیں ہے بندہ یہ بلکہ اسلام کو خراب کرنے کے لیے کوئی تحریک ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی طاقت کام کر رہی ہے. انہوں نے اس کو جلا وطن کیا. وہ یہاں آ کے اس نے اپنی دوسری جگہ اڈا بنا لیا، اور جتنے اس وقت سارے چل رہے ہیں نا اس کے فالو کرنے والے، اسلام نہیں ہوتا وہ. ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی گئی کبھی 8 رکعت. اب 8 رکعت کو تو بتا رہا کہ وہ صحیح ہے، اور 20 رکعت جو ہمیشہ پڑھی گئی، سارے صحابہ نے بھی پڑھی ہمیں، اب وہ اس کو بتا رہا کہ بدعت ہے. ایسی باتیں اس نے بہت سی چلائی ہوئی، حدیثوں میں بڑی گڑبڑ کی ہوئی. اور اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کا تو جانی دشمن ہے، ماں بہن پہ آ جاتا ہے. اب ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہ بڑے بڑے علماء ان کے اندر ہوتے ہیں، دشمنان اسلام کے اندر تیاری کرتے ہیں باضابطہ. آپ کو شیخ شکل سے سمجھ میں نہیں آتے کہ بھائی اس کے پاس یہ جو ہے نا مسلمان بھی نہیں ہے اندر سے. بلکہ میں آپ کو 30 سال پہلے کی ایک بات بولتا ہوں. 30 سال پہلے کا اسٹیٹس آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں پاکستان میں، انہوں نے مشکا شریف کی سرشرہ لکھی، اس کا ایک نام ہے التعلیق الصبیح. مشکا شریف حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے جو عالم کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، بخاری وغیرہ سے پہلے، خطیب بغدادی کی. مشکا شریف کی بہت سی شروعات ہیں، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اشعۃ اللمعات ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی المرقات ہے. تو تعلیقات کے نام سے حضرت مولانا ادریس صاحب نے التعلیق الصبیح لکھی. اس زمانے میں وہ انگلینڈ آئے ہوئے تھے. التعلیق الصبیح کا مسودہ بنانے کے بعد اس کی پروف ریڈنگ کی ضرورت تھی، یعنی لکھنے کے بعد پھر دیکھتے نا اس کو کہ غلط تو نہیں لکھا گیا، صحیح لکھا گیا نہیں لکھا گیا. تو اس کی عربی کو بھی وہ التعلیق الصبیح عربی میں شرح ہے، مشکا شریف حدیث کی شرح عربی میں ہی ہے، اردو میں نہیں ہے وہ. تو التعلیق الصبیح جو تھی، تو اس کی پروف ریڈنگ، اس میں حدیث کو بھی دیکھنا تھا اور جو حدیث کی شرح ہے اس کو بھی دیکھنا تھا، اس میں زیر زبر کو بھی دیکھنا تھا. اس وقت انہوں نے پروف ریڈنگ کے واسطے جو کمپنیاں ہوتی ہیں چھاپنے والی، ان سے رابطہ پیدا کیا. تو ایک نے کہا کہ میں عالم ہوں اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. انہوں نے اس کا تعارف لیا تو اس نے بتایا کہ میں یہودی ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم اسلام کے ہی دشمن ہیں تو ہم تم سے حدیث کی شرح، حدیث کی کتاب اور اس کی شرح کی کتاب کی پروف ریڈنگ کیسے کرائے؟ تو اس نے کہا کہ پروف ریڈنگ کے معاملے میں ہم خیانت نہیں کریں گے، یہ ہمارا دھندا ہے، یہ جاب ہے ہمارا. آپ دیکھیں گے کہ جتنے الیگل کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کتنے ایمانداری سے، جتنی بےمانی کے کام ہوتے ہیں وہ بڑے ایمانداری سے ہوتے ہیں. 4 ڈاکو مل کے اگر ڈاکہ ڈالے تو وہ جو تقسیم ہوتی ہے ان میں بڑی ایمانداری سے ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایمانداری سے بزنس چلے گا، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا دھندا ہے یا ہم پروف ریڈنگ میں گڑبڑ نہیں کریں گے، آپ کو ایک حرکت کا فرق نہیں ملے گا اس میں، ایک زبر زیر کا فرق نہیں ملے گا. ہم کو جو شرارت کرنی ہے وہ ایک دوسرا میدان ہے ہمارا، ہم جس کے لیے تیار ہوئے ہیں، یہ اس نے کہا. چنانچہ التعلیق الصبیح اسی غیر مسلم کی پروف ریڈنگ کے بعد چھپی ہوئی ہے، علماء کے پاس ہوتی ہے وہ کتاب، مستند کتاب ہے، مستند عالم کی ہے. مگر پروف ریڈنگ کے موقع پر 30 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 30 سال سے بھی پہلے کی بات ہے. اس وقت ان کے اندر ایسے علماء تھے. اس کے بعد تو کتنے ادارے چل رہے ہیں، کیا کیا اس کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو دین کے معاملے میں بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. تو قرآن پاک کے ترجمے کی بات آ گئی تھی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دو کوئی سا بھی، جو اچھا دکھا، جس کی پرنٹنگ اچھی دکھی، جو ذرا صاف دکھ رہا، جس کی لوگوں نے تعریف کر دی. آپ کو یہ تو پتا نہیں کس نے تعریف کی. اگر علماء کسی کی تعریف کریں تو ایک بات ہے، تو کوئی ایرے غیرے کی کتاب نہیں دیکھنا. بہت ترجمے ہیں، ہر زبان میں ہیں، اردو میں تو بے شمار ہیں. ایک صاحب جو ہے اردو کا ایک ترجمہ لکھے، یہاں پہ بھی پایا جاتا ہے کہیں کہیں، وہ اس کی ہم میں اس وقت دارالعلوم حیدرآباد میں پڑھاتا تھا، اس وہاں کا صدر مدرس بھی تھا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، تو مجھ سے آ کے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو یہ میں نے چھاپا ہے، عالم ہے نہیں وہ. میں نے کہا بھائی آپ یہ میدان کے آدمی نہیں ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے؟ نہیں بولے مجھے قرآن پاک کی خدمت کا بڑا شوق ہے، میں اس کو کروں گا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، جاؤ کر لو. بڑے اچھے مانے ہوئے آدمی ہیں، اگر میں نام لیا تو آپ لوگ پہچان بھی سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. تو ہم آئے گئے کر دیے. دوسری مرتبہ آئے انہوں نے پھر کہا، تیسری مرتبہ آ کے انہوں نے ایک بات کر دی، انہوں نے کہا کہ اگر قیامت میں اس میں کوئی غلطی اللہ میاں بولے گا تو میں آپ لوگوں کا گریبان پکڑوں گا، کہ میں نے تو حوالے کیا تھا صحیح کرنے کے لیے. میں نے کہا یار اس نے تو پھٹا کر دیا. پھر میں نے اور وہاں اور دوسرے اور دو بڑے علماء تھے، ان تینوں نے بیٹھ کے اس کو دیکھا، اردو ترجمہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے غلط تھے پورا، آدھا پارا ہم لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد ہم لوگوں کو قیا آنا باقی رہ گئی تھی. اتنی غلطیاں. کیا کیا ہے بھائی اس بندے نے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا حوصلہ دیا ہوا ہے، اب سب میں کرو لکھو رہے. ارے بھائی بہت بڑا سیاسی آدمی ہے، ارے بھائی بہت مشہور آدمی ہے، وہ بڑا تاجر ہے، مدرسوں کو اتنے پیسے دیتا ہے، یہ کرتا ہے، کون دشمنی بولے گا؟ میں نے کہا یہ کوئی بات ہوئی یار، وہ آدمی آپ کو خدا کا حوالہ دے رہا ہے قیامت میں پکڑنے کا، اور یہ. میں نے اس پہ فتویٰ لکھ دیا، میں نے کہا اس کتاب کو چھاپنا، اس کا پڑھنا حرام ہے، کیونکہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے، اور ثبوت کے واسطے ہم نے آدھے پارے کا ترجمہ دیکھا ہے، فلاں فلاں جگہ پر یہ غلطیاں ہیں بول کے ایک چار پانچ صفحات کا جو ہے نا جواب بنا کے وہ ہم نے دے دیا. اور اتنا لے دے کی انہوں نے، اتنا لے دے کی انہوں نے کہا کہ میں نے 47 ترجمے دیکھے ہیں اردو کے. اس پہ یاد آیا میرے کو تو سنا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں نے 47 اردو کے ترجمے سامنے رکھ کے پھر یہ بنایا ہے. میں نے کہا بندے خدا کے تم 47 ترجمے نہیں، 4700 بھی دیکھو گے تو بنیادی قابلیت اگر نہیں سیکھی ہوئی ہے تو اس میں کہاں کہاں غلطی کرو گے تم؟ کیا وہاں سے ایک جملہ لے لیا، وہ تفسیر میں سے ایک لے لیا، وہ تفسیر میں سے ایک لے لیا، وہ کرتے جا رہے ہیں اور ترجمے غلط ہو جا رہے ہیں، اس میں مطلب غلط بیٹھ جا رہا اس کا، ایسا ہوتا ہے. تو بتا رہا ہوں یہ کہ وہ آدمی نے 47 ترجمے اردو کے دیکھے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگا لی، وہ 47 گڑبڑی دیکھے تھے، تبھی تو اس نے ساری گڑبڑ کی تھی. تو ترجمے بہت ہیں، ٹرانسلیشن بہت ہے، بخاری کا بھی بہت ہے، مسلم کا بھی بہت ہے، حدیث کی کتابوں کا بہت ہے، قرآن پاک کا بہت ہے. نہیں جانا ہے اس راستے میں، وہ صحیح راستہ نہیں ہوتا. ہاں ترجمہ دیکھنے کا بھی ایک شوق ہوتا ہے بندے کا، دیکھو مستند علماء سے، مستند علماء کا ترجمہ کیا ہوا ہو وہ دیکھو، اور جو آدمی عالم نہیں ہے وہ قرآن پاک کے ترجمے کا صرف وہ حصہ دیکھے جو حصہ نصیحت سے متعلق ہے، یعنی نبیوں کے واقعات ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ایسی جگہوں کا ترجمہ پڑھ لو. واقعہ یہ کہ پورا شروع سے لے کے آخر تک ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کو بڑا کمال بھی سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین سمجھنا اس پہ موقوف ہے، کہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو دین کیسے سمجھیں گے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو دین نہیں سمجھیں گے؟ اس کے اندر کی جو دین کی باتیں ہیں وہ علماء آپ کو الگ سے بتاتے رہتے ہیں، آپ کو وہ کافی ہیں. اس کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ سمجھ کے خود سمجھنے کو گئے پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے، کبھی بھی رزلٹ صحیح سامنے نہیں آ سکتا، غلطی پہ چلا جاتا ہے بندہ. اب وہ اہل کتاب کے کھانے کے مسئلے، ذبیحے کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے، تجارت کے مسئلے، وراثت کے مسئلے، وہ بھی لکھے ہوئے ہیں بہرحال قرآن پاک کے اندر، معاشرت کے مسئلے، یہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ علماء کرام سے ہی جاننے کے ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں ترجمہ اس کا بھی آپ کو ملے گا، لیکن اس ترجمے سے متعلق اور بہت سا میٹیریل اور مواد ہوگا جو پھیلا ہوا ہوگا دوسری جگہوں پر، اور دوسری کتابوں میں ہوگا، دوسری شروحات میں ہوگا، دوسرے حدیثوں میں ہوگا. وہ یہاں پہ حدیثیں تو نہیں کوٹ کریں گے نا جو اس آیت سے متعلق ہیں، تو وہ حدیثیں ساری کہاں جائیں گی پھر؟ وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی تو اللہ کی بات ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے، وہ کیسا جج کیا جائے گا، وہ کون جج کرے گا؟ اس لیے ہم کو یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترجمہ پڑھنے نہ دیا جائے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، نہ غلط راستے سے گمراہ ہوں، نہ صحیح راستے کے نام سے گمراہ ہوں. نہ قرآن پاک کے نام سے گمراہ ہونا چاہیے، نہ حدیث کے نام سے گمراہ ہونا چاہیے. آپ بولیں گے کہ قرآن سے کیسے گمراہی ہوتی ہے، حدیث سے کیسے گمراہی ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث تو حق ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث سے اپنی عقل کے مطابق، ناقص عقل کے مطابق، نہ تجربے کار عقل کے مطابق، نہ پڑھی لکھی عقل کے مطابق، جو کہ دین کا علم ہے، جاؤ گے نکالنے کے لیے تو پھر گمراہی ہی نکلے گی اس میں سے، یہ غلطی اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ اس پر مجھے آیا کہ یہ جو حامیمات ہیں، چونکہ ان کے اندر مسائل لکھے ہوئے نہیں ہیں، لہذا اگر ایسے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، اصحاب عکا کا، جنت کی تفصیلات جہاں پر ہیں، جہنم کی تفصیلات جہاں پر ہیں، وہاں سے اگر مستند علماء کا کہیں کوئی ترجمہ پڑھے تو اس کی اجازت ہے. بقیہ عام مسلمان کو دین سیکھنے کا جو مقرر راستہ ہے، یعنی علماء سے پوچھ کے ان کے ذریعے سے دین سیکھنا، وہ قرآن کا ہی سیکھنا ہے، وہ حدیث کا سیکھنا ہے. دین ویسے سیکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو بغیر ترجمے کے، قرآن پاک کی تلاوت ترجمے سے کرو یا بغیر ترجمے کے کرو، ثواب اتنا ہی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا،
بغیر سمجھے کے پڑھنے کا ثواب ہے اس کو، اس کا خالی حرف دہرانے کا ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس پہ انگلی رکھنے کا ثواب ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ صرف انگلی رکھنے پر، ایک خاتون کو پڑھنے نہیں آتا تھا، بالکل عربی پڑھی ہوئی نہیں تھی لیکن قرآن پاک سے اس کو زیادہ محبت تھی، وہ قرآن پاک کھولتی تھی، وضو کر کے آنکھوں سے لگاتی تھی اور بس انگلی پھیرتی رہتی تھی کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، اس نے کہا کہ بخش دیا۔ پوچھا کس بات سے بخشا، کہا کہ میری اس اداؤں سے بخش دیا کہ میں قرآن پاک کو محبت سے کھولتی تھی اور پڑھنا مجھے آتا نہیں تھا، انگلی اس کے اوپر پھیرا کرتی تھی، اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے اسی بات پہ بخش دیا جاؤ۔ تو یہ قرآن پاک وہ چیز ہے، تو تلاوت اس کی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، سنو بھی پڑھو بھی، ترجمے کے زیادہ چکر میں مت جاؤ کہ اس کے اندر بہت الجھنیں رکھی ہوئی ہیں۔ خیر ایک دوسری بات نکل آئی تو میں نے سنا دی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔